الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک جو 10 مدنی صورتیں جن کا میں نے کل حوالہ دیا تھا، یہی صورتیں ہمارے اس وقت زیر مطالعہ ہیں. ان سب کا زمانہ نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا نصف آخر. یہ وہ دورانیہ ہے کہ جس میں مدینہ میں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد وجود میں آ چکی تھی، اور وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو وہ زخم پہنچانے سے دریغ کریں. غزوہ بنی مصطلق اس سے پہلے ہو چکا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ بدترین تہمت انہوں نے لگائی تھی. غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا تھا. پھر خاص طور پر غزوہ بدر میں یہودیوں کے جس قبیلے کو وہاں سے ان کی ان گڑھیوں سے نکال کر جلاوطن کیا گیا تھا، وہ بنو قینقاع تھے. ان کے ساتھ بھی منافقین مدینہ کا تعلق تھا. اور یہ سورہ حشر جو ہم نے پڑھی، اس کے ابتدا میں غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر ان کا اخراج ہوا، اور ان لوگوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ خوب اچھی طرح اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی کی تھی، لیکن چونکہ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. جو آیات ہم نے کل پڑھی تھی تو اس میں ذکر کر دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کی ہے. انہوں نے بہت مضبوط اپنے گڑیاں بنائی ہوئی تھیں، قلعے بنائے ہوئے تھے، بالآخر جو ہے وہ انہوں نے سرنڈر کیا، نیچے اتر آئے، اور اس کے بعد پھر انہیں کہہ دیا گیا کہ اپنے ساتھ کچھ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن یہاں مدینہ میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو آیات آگے آ رہی ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ کل جو میں نے حصہ پڑھا تھا اس کا ایک تعارف میں نے آپ کو کرا دیا. اب ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی ساز باز تھی اور گٹھ جوڑ تھا ان یہودی قبائل کے ساتھ. فرمایا علم تر الی الذین نافقوا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان منافقین کے اس رویے کا مشاہدہ نہیں کیا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ اہل کتاب میں سے تھے. مراد کون ہے؟ یہودی قبائل. لئن اخرجتم لنخرجن معکم، جب انہیں بنو نذیر کے لیے حضور نے کہہ دیا کہ اب تم یہاں سے بے دخل ہو، تو ان منافقین نے اپنی ہمدردی جتائی ہے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے چاہے اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو. اب یہ جسارت، اور جسے آپ کہیے کہ سرکشی کی ایک آخری حد ہو سکتی ہے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ قتال کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. کیا کن سے رہے؟ یہودیوں سے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس پہ پورے نہیں اتریں گے، بہت بزدل لوگ ہیں. اس لیے کہ بنو نذیر کے لیے تو حکم ہو گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیسے ممکن تھا کہ منافقین مدینہ بھی نکل جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اور اگر یہ نکالے گئے وہی بنو نذیر کے قبیلے کے لوگ تو لا یخرجون معہم، یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلتم لا ینصرونہم، اور اگر ان کے ساتھ حضور نے جہاد کیا، قتال کیا، تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے ان کی کوئی مدد کی تو یہ پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی. لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، ان منافقین کے دلوں میں اے مسلمانوں تمہارا خوف جو ہے اللہ کی نسبت زیادہ ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ بنیاد ہے اصل میں کہ ان لوگوں میں سمجھ نہیں ہے. اسلام تو انہوں نے قبول کیا تھا، اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کوئی غداری کے لیے یا یہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے کیا تھا، لیکن یہ کہ اس کے تقاضے جب سامنے آئے تو وہاں سے انہوں نے ریورٹ بیک کیا، وہاں سے پسپائی اختیار کی. ہیلے ہیں، بہانے ہیں، معذرتیں ہیں، جھوٹی قسمیں ہیں، اور یہی چیزیں آگے بڑھ کر جو ہے پھر مسلمانوں کے خلاف کینہ، بغض اور عداوت تک پہنچ گئیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ تو ہرگز نہیں. اے مسلمانوں، یہ یہودی جو ہے ظاہر ہے وہ پھر نیچے اتر آئے تھے، کئی دن ان کا محاصرہ جو ہے اس نے طول کھینچا، اگرچہ ان کے پاس کئی مہینوں کا راشن موجود تھا، چاہتے تو وہیں محاصرے کی حالت میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم نے کل کی آیات میں پڑھ دیا تھا، ان کے دلوں میں ایسا ایک رعب اور خوف مسلمانوں کا پیدا کر دیا کہ اپنے قلعے چھوڑ کر نیچے اتر آئے. لا یقاتلونکم، یہ نہیں لڑ سکتے تم لوگوں کے ساتھ جمیعا اکٹھے ہو کر، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، سوائے اس کے کہ یہ اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو جائیں، یا فصیلوں کے پیچھے سے جو ہے وہ کوئی اینٹیں اور پتھر اور جو اس طرح کی چیزیں پھینک کر جو ہے وہ مسلمانوں کو زک پہنچانے کی کوشش کریں. کھلے میدان کے اندر مقابلہ کرنا یہ ان کے بس میں نہیں ہے. بعضهم بینهم شدید، ان لوگوں کی تو آپس میں بہت اختلافات ہیں، آپس میں بڑی خانہ جنگی ہے. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا، تم گمان کرتے ہو کہ یہ شاید بڑے جتھا ہے ان کا اور آپس میں بڑے متحد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ قلوبهم شتا، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبالهم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا ان سے پہلے اس قبیلے کا جو بنو قین کا، جس کا میں نے ذکر کیا، غزوہ بدر کے بعد انہیں وہاں سے جو ہے جلاوطن کر دیا گیا تھا، جا کر خیبر میں آباد ہوئے تھے. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنی جو کرتوت تھی، وہ جو حضور کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس کو جو توڑا تھا، تو اس کا مزہ اسی دنیا میں بھی چکھا کہ اپنا گھر بار جو ہے سب کچھ چھوڑنا پڑا. ولہم عذاب علیم، اور آخرت میں بہت بڑا اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسا کہ مثال ہے شیطان کی جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، شرک کرو، گناہوں کی جو ہے ترغیب دیتا ہے، انسان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. فلما کفر، اور جب وہ شخص جس کو وہ ترغیب دیتا ہے گناہوں کی، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے، شرک کر بیٹھتا ہے، قال انی بری ام منک، تو کہتا ہے میں تم سے اب بری ہوں. اور یہ ہم پڑھ چکے کہ شیطان کہہ دے گا کہ اللہ نے مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا تھا. ہاں یہ ہے کہ میں نے جو مہلت طلب کی تھی اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ وسوسہ اندازی جو ہے وہ بھی میں کر سکتا ہوں، تمہارے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے سے جو ہے حملہ کر سکتا ہوں، اور تمہارے جو ہے عقائد میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کا یہ قول موجود ہے جو کہے گا وہ قیامت کے دن کہ جو لوگ میرے چنگل میں پھنسے تھے اب مجھے آج کوئی دوش نہ دیں، مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کریں، یہ رستہ تم نے خود اختیار کیا تھا. انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، اب یہ شیطان کا قول ہے کہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کی طرف سے ڈر ہے، وہ اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ شیطان تھا تو جنات میں سے، اور بہرحال اپنے زہد اور تقویٰ کی وجہ سے وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہوا تھا، لیکن جو سرکشی اس کے اندر تھی، جو تمرد تھا اور ایک تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، انسان کو جو ہے وہ متعفن گارے سے پیدا کیا، تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اندر جو شے موجود ہے مجھے تو اپنے رب کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، اور اس کے بعد ان دونوں ہی کی، وہ شیطان اور جو اس کے پیروکار تھے انسانوں میں سے جو اس کے پیچھے لگے، شیطانی کام انہوں نے کیے، گناہوں اور معصیتوں کی دلدل کے اندر وہ دھسے، ان دونوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ انہما فی النار خالدین فیہا، کہ یہ دونوں ہی پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ہے بدلہ ان ظالموں کا۔ اب آئیے آخری رکو جو ہے سورہ مبارکہ کا، بہت ہی جامع رکو ہے، بہت سے حضرات کو شاید وہ یاد بھی ہو، اس لیے کہ اس رکو کے آخری تین آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بہت ہی خوبصورت گلدستہ بھی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقاضا تو اللہ کا نہ صرف ہر مسلمان سے، اس دنیا میں موجود ہر ہر شخص سے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، اے بنی نوع انسان اللہ کے تقوی اختیار کرو۔ انسان کو اگر کوئی شے راہ راست پر رکھ سکتی ہے تو وہ خدا خوفی ہے، ورنہ وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، دوسروں کی حق تلفی کرے گا، گناہوں اور معصیتوں میں، عیاشوں میں مبتلا ہو جائے گا اگر آخرت کا خوف نہیں ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتا۔ تو تقوی کا ذکر تو قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر ہے، مسلمانوں کو خاص طور پر، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو نسل کی بنیاد پر، ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوگی تو مسلمان ہیں، لیکن اصل شے جو درکار ہے، جو ڈرائیونگ فورس ہے، وہ تو تقوی ہے، وہ حقیقی ایمان ہے۔ اور سورہ نساء کی وہ آیت پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ میں اور آپ جو مسلمان ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، دل کے یقین والا ایمان جو تمہارے عمل اور سیرت و کردار کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے، اور اس ایمان کے داخل ہو جانے کے بعد ایمان سے پہلے کی شخصیت اور بعد کی شخصیت میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اور چاہیے کہ وہ اسباب کرے، نفس ما قدمت لغد، ہر جان کو چاہیے کہ وہ بندوبست کرے اس شے کے لیے کہ جو اگلے آنے والی کل جو ہے وہ قیامت کی صبح، کہ اس نے کیا ذخیرہ وہاں بھیجا ہے، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے کیا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت اپنی حدیث میں بیان کیا تھا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کوئی نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے بعد تہجد ہے، اذکار ہیں، عمرے ہیں، سب کچھ موجود ہوں گے، لیکن یہ کہ عمل کا وہ کھاتا جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو تانا دے دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مال جو ہے غلط طریقے سے ہڑپ کر گیا ہے، کسی کے جائیداد پر قبضہ کر لیا، حقوق العباد، اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو جن کے ساتھ اس نے ظلم کا معاملہ کیا تھا سب کو طلب کرے گا اور اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کرنی شروع کر دیں گے، تاکہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے گا، اب ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں شامل کیا جائے گا، وہ گناہوں کے پلڑے میں۔ حالانکہ جہاں تک معاملہ حقوق اللہ کا تھا، اس کے بارے میں خود حدیث میں موجود ہے کہ نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ پورا نہیں تھا۔ جہاں تک اللہ کا حق ہے، اس میں اگر کوئی کوتاہی یا کمی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، شرط ایک ہے، صدق دل سے توبہ کرو، توبۃ النصوح، لیکن یہ کہ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا جب تک جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جس پر ظلم کیا، جس کو تانا دیا، جس پر کوئی بہتان جڑا، جب تک اس سے خود معافی حاصل نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو احادیث میں بھی موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس کے لیے بہترین مثال جو حضور نے دی، اور بالآخر اس شخص کو دوسروں کے گناہوں کے زیر بار آ کر اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان جو ہے وہ ذرا اہتمام کر لے اس بات کا کہ آنے والا جو کل ہے، جب اس سے محاسبہ ہوگا، جو جوابدہی ہوگی، تو اس نے کیا جمع کیا، کیا ذخیرہ کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یقین اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا۔ اب یہ آیہ مبارکہ بڑی گہری ہے، اور اس میں سید نذیر نیازی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے یاد ہے ہماری جو قرآن کانفرنسز ہوتی تھی تو ان میں والد محترم ایسے جو دانشور ہوتے تھے جن کا پھر خاص طور پر اقبال کے ساتھ چونکہ والد محترم کا ایک خصوصی ایک تعلق بھی تھا، شارح قرآن سمجھتے تھے انہیں، تو ان کو بھی ایک موقع پر بلایا گیا تھا، تو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا تھا جب ان کی زندگی کا بالکل آخری دور تھا، تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں علامہ اقبال سے یہ سوال کروں کہ ان کا جو فلسفہ خودی ہے اس کا ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے لیا؟ بہت سے فلسفے موجود تھے، نیتشے کا فلسفہ تھا، کسی اور کا فلسفہ ہوگا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے جو فلسفہ خودی لیا وہ کہاں سے لیا؟ اب ایک دن انہوں نے سوال کر لیا ان سے علامہ اقبال سے، انہوں نے کہا وہ جو قرآن پڑھا ہے وہ لے کر آؤ، تو سید نذیر نیازی جو ہے وہ قرآن لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سورہ حشر نکالو، اور اس کے بعد یہ آیت تھی، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ ہے آیت کا وہ حصہ کہ جہاں سے میں نے فلسفہ خودی اخذ کیا، یہ سورس ہے اس کا، اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو اللہ کو بھول گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، کس شے سے بھلا دیا؟ انسان اپنی مادی ضرورتوں کو تو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، بدتر سے بدتر انسان بھی ہو، لیکن جو اس کا یہ جسمانی اور حیوانی وجود ہے اس کے لیے تو پوری طرح الرٹ رہتا ہے، اس کو سنوارنا، اس کو پوری طرح جو ہے خیال رکھنا، کہیں پیچھے نہ رہ جائے، کہیں جو ہے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، ذرا کوئی نزلہ زکام کھانسی ہوا تو فوراً انویسٹیگیشن، اس جسم کا تو پورا خیال رکھتا ہے، لیکن کس شے کو اس نے بلایا تھا؟ اپنی روح کو بلا دیا تھا کہ اس کا بھی ایک وجود ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں نے آدم کا وہ جسد خاکی مکمل کیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا تو حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے روحانی وجود سے غافل کر دیا، جسمانی وجود کا تو خوب خیال ہے، اپنی صحت، اپنی جو ہے اس کے لیے ایکسرسائز کرنا، اور اس کے لیے ٹریڈ مل جو ہے وہ گھر میں موجود ہے، اور سب کچھ کر رہے ہیں، کھانے پینے میں بھی بڑا جو ہے سلیکٹو ہو گئے، لیکن اگر ہمیں کوئی شے یاد نہیں آتی تو وہ ہمارے روحانی وجود ہے کہ جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، روح دب جاتی ہے، روزے کی عبادت تو ہے، اسی لیے یہی وجہ کہ جو حضور نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کا روحانی ارتقا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے حیوانی تقاضے ہیں جس نے ہمارے اس روحانی وجود کو بری طرح بوجھل کر دیا ہے، اس کے اوپر جو ہے بیڑیاں ڈال دی ہیں، وہ کہیں دبی ہوئی ہے ہماری روح، یہ حیوانی تقاضوں کو ہلکا کرو، تھاکا کرو، اور جو تمہاری شہوت ہے اس کو کنٹرول کرو تاکہ تمہاری روح کو موقع ملے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، رات کے اوقات میں یہ قرآن حکیم ہے کہ جو اس روح کی اصل غذا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمانی جذبات کو جلا حاصل ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، کبھی برابر نہیں ہوتے جہنم والے اور جنت والے، زمین و آسمان کا فرق کہاں، جہنم کی تلخیاں اور وہ عذاب بھی جن کا ذکر ہم نے پڑھا، زقوم کا پھل بھی ہے اور پھر جو ہے وہ پیپ والا پانی بھی ہے، اور پھر یہ کہ جب ان کی ظاہری کھال جو ہے جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ تعالیٰ کھالوں کو جو ہے دوبارہ تبدیل کر دے گا، نئی کھال، یہ تمام آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور کہاں اہل جنت، اصحاب الجنت ہم الفائزون، یہ جنت والے ہی ہیں کہ جو اصل میں کامیاب اور بامراد ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے دب جاتا اور پٹ جاتا، یہ وہی بات ہے جو ہم نے پڑھی تھی سورہ احزاب میں غالباً، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ خلافت کا جو بار گراں ہے یہ ہم نے اس زمین اور اس آسمان اور ان پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ شاید اس کا تحمل کر سکے، فابین ان یحملنہا، سب نے انکار کر دیا، وحملها الانسان، ہاں انسان میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، اس نے اس کو عہد کیا کہ میں اس کو نبھاؤں گا، لیکن اگر اپنی حیوانی خواہشات انسان کے اس درجے غالب ہیں کہ وہ روح جو ہے کہیں اندر دبی ہوئی ہے، سسک رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر معاملہ نہیں ہونے والا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ غور و فکر تو کریں، تو سوچے تو صحیح. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اب یہ تین آیات ہیں کہ جس میں اسماء حسنہ میں سے 18 ہیں کہ جو ان تین آیات میں موجود ہیں، بہترین گلدستہ. اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کل اسماء حسنہ تو اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ سے دعا کرو، مناجات کرو، اسے پکارو ان اسماء کے حوالے سے، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا غفور. اب یہ الفاظ اپنی دعا عرضداشت پہنچانا چاہتے ہو اللہ تک، تو اس کا سہارا لو اسماء حسنہ، فادعوہ بہا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور شہادہ کا جو ہے جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن ہے، اس کی رحمت ٹھاٹے مارتی وہ سمندر کی طرح، الرحیم ہے، اس کی رحمت میں ایک دوام ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس العزیز الجبار، وہی الملک ہے، بادشاہ مطلق ہے، القدوس ہے، بہت پاک ہے، السلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، المؤمن ہے، امن دینے والا، المہیمن نگرانی کرنے والا، العزیز غالب ہے، زبردست ہے، الجبار کنٹرول کرنے والا ہے، المتکبر بڑی عظمت عظیم شان والا ہے. یہ المتکبر بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس لیے کہ اگر کبر جو ہے اللہ سے بڑی تو کوئی شے نہیں، انسان اگر دوسروں سے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتا ہے تو یہ کبر اس کے اندر پیدا ہوا نا، اس نے دوسروں سے دوسروں کو گھٹیا سمجھا، اپنے آپ کو بڑھیا سمجھا. اللہ تو الاعلیٰ ہے، اسی مناسبت سے یہ جو کبر ہے اس کا جامع اگر راس آتا ہے تو اللہ کی ذات پر آتا ہے. المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ کی طرف یہ شرکی عقائد ہیں جو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے کہ جو الخالق بھی ہے، پیدا کرنے والا، الباری بھی ہے، بالکل درست کر دینے والا، المصور بھی ہے، نقشہ گری کرنے والا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری نقشہ گری کرتا ہے رحموں کے اندر، اور فی ظلمات ثلاث، تین تین پردوں کے اندر، تین تین تہوں میں اللہ تو ہے تمہیں نفس و نگار عطا فرماتا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، اور صلاحیتیں ہیں، ذہن ہے، تفقہ ہے. لہ الاسماء الحسنی، کل اسماء حسنی اسی کے لیے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتے ہیں زمین و آسمان کی ہر شے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ممتحنہ. یہ سورہ مبارکہ اس کے بھی جو پہلا رکوع ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی اہم بھی ہے، اور خاص طور پر ایک تاریخی پس منظر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 میں جو غزوہ احزاب ہوا تھا، جسے ہم غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں، تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم حاضہ، کہ آج کے سیال کے بعد اب قریش کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ اب تم پر اقدام نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے. اگلے سال پھر اللہ نے خواب دکھایا، صلح حدیبیہ وجود میں آ گئی، سورہ فتح کے اندر اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح قرار دیا. اگلے سال پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا کیا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، وہ 1400 بھی تھے جو سن 6 میں آپ کے ساتھ گئے تھے عمرے کے ارادے سے، لیکن عمرہ نہیں ہو سکا تھا، تفصیل چونکہ آ چکی ہے، میں نے تفصیل بیان کی تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے سن 8 کے شروع میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اب مکہ کے لیے نکلنا ہے، اور وہ سرزمین کے جہاں سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، اب وہ وقت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط سے کام لیا، اور اس بات کی خبر نہیں ہونے دی کہ ہمیں کہاں کا قصد کرنا ہے، اس میں کیا حکمت ہی وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں. اس میں ایک حکمت تو نظر آ جائے گی کہ ایک صحابی کے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اگرچہ نام نہیں ہے لیکن وہ پوری آیات انہیں کے اوپر صادق آ رہی ہیں، تو حضور نے اپنی طرف سے پورا اہتمام کیا تھا کہ ہمیں نکلنا ہے اور اچانک نکلنا ہے تاکہ ان لوگوں کو کچھ تیاری کا موقع نہ ملے، اور دوسری طرف یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات پھیل گئی مدینہ میں تو ممکن ہے کہ کسی ذریعے سے وہاں تک بھی پہنچ جائے اور پھر وہ جو ہے پریمپٹ کرے اور اپنے تمام حلیف قبائل کو بلا لے. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اللہ فتح تو دے گا لیکن خون ریزی ہوگی, وہ سرزمین حرم جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں حکمت حضور کے پیش نظر تھی. ایک بدری صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ, بدری صحابی ہیں. ان کے خاندان کے بہت سے افراد مکہ میں موجود تھے, وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے. تو ان کے ذہن میں بات آئی, جب حضور کی اب روانگی سے بالکل متصل قبل کی بات ہے, جب ان کے علم میں آ گئی اس دیکھ بہرحال پتہ چل گیا. پھر بعد میں جب حضور بالکل اقدام کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے ڈسکلوز کیا کہ اب ہمیں مکے کا رخ کرنا ہے. اس سے پہلے اندازہ تھا کہ شاید کسی اور طرف حضور کی روانگی ہوگی, تیاری کا حکم تو حضور نے دیا تھا. تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے جو ہے ایک رقعہ لکھا اور وہ ابو سفیان کے نام لکھا کہ جو وہ رئیس قریش تھا, وہی سپہ سالار بھی تھا, غزوہ احد کے موقع پر وہ آیا تھا تو ابو سفیان ہی لیڈ کر رہا تھا ان کفار کے لشکر کو. اور ایک خاتون کے حوالے کیا کہ ایک قافلہ جو مکے کی طرف جا رہا تھا اس خاتون کو کہا کہ یہ لے جا کر ابو سفیان تک پہنچا دینا. اور اس میں انہوں نے ان سے غلطی ہوئی اور بعد میں انہیں بڑا اس پر ندامت بھی ہوئی, پچھتاوا بھی ہوئی, صرف اس خیال سے کہ میرے اپنے گھر والے جو مکہ میں موجود ہیں میں ابو سفیان کے ساتھ یہ احسان کروں گا کہ انہیں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح اللہ کے رسول کا ارادہ ہے اقدام کرنے کا, لہذا وہ اللہ کی طرف سے وہ تو ہے, وہ تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی, لیکن میرا یہ کہ احسان ہو جائے گا اس کے اوپر, تو لہذا ممکن ہے کہ میرے گھر والے جو وہاں رہ چکے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کی کوئی بچاؤ کی سبیل نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا, وہ خاتون بھی اس کے اندر تھی کہ جس کے سپرد کیا تھا حضرت حاطب ابن ابی بلتہ نے وہ رقعہ جو ابو سفیان کو لکھا. حضرت علی کو حضور نے روانہ کیا کہ جاؤ, اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا اس طرح ایک خاتون ہے اور اس کا یہ حلیہ ہے, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط اسے لے کر آؤ. اب یہ واقعہ وہ ہے جو صحیح کتابوں میں موجود ہے اور سل سے چلا آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ بعد میں کوئی شے ایڈ نہیں ہوئی کہ کوئی آفٹر تھاٹ ہو کہ اس پس منظر کے مطابق کوئی واقعہ معاذ اللہ گھڑ لیا جائے. معاذ اللہ, حضرت علی گئے ہیں, بہرحال اس میں جو ہے اس نے انکار کر دیا. تو حضرت علی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, وہ میں کوٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ بہرحال اس نے پھر اپنی جو بھی سر کے بال تھے وہ باندھے ہوئے تھے ان کو کھولا اور اس کے اندر سے وہ رقعہ نکال کے ان کو دے دیا. حضرت علی واپس لے آئے. اب یہ بھی معلوم ہو گیا اس لیے کہ اس کے اوپر حاطب ابن ابی بلتہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوگا. اب ان کو طلب کیا گیا, حضرت حاطب ابن ابی بلتہ کو, اور پوچھا کہ یہ تمہاری ہی طرف سے جا رہا تھا؟ انہوں نے تسلیم کر لیا, نظریں جو ہے زمین میں گڑی ہوئی تھی, اور اس کو بھی تسلیم کر لیا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. حضرت عمر موجود تھے, انہوں نے فوراً جو ان کا مزاج ہے جلالی, نیام میں سے تلوار نکالی اور کہا اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے, میں ابھی اس شخص کی جو ہے وہ گردن اس کے تن سے جدا کرتا ہوں. حضور نے اس وقت کہا یہ بدری صحابی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تمام بدری صحابیوں کے لیے جو ہے وہ مغفرت کا اعلان کر دیا. یہ گویا کہ اس موقع پر حضور نے فرمایا. بہرحال یہ اصل میں پس منظر ہے کہ تم لوگ تو ان کے ساتھ مودت پیدا کرنا چاہتے ہو, ان پر احسان کرنا چاہتے ہو, اور اس آڑ میں کہ میرے جو وہاں خاندان والے ہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے, جبکہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے. اب یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو خوب اچھی طرح یہ پورا واقعہ پس منظر میں ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم, اہل ایمان دیکھو جو میرے دشمن ہے جو تمہارے دشمن ہے یہ مشرکین عرب, ان کو اپنا ولی نہ بناؤ, اولیاء, ان کے ساتھ کوئی دلی تعلق یا محبت نہیں ہونی چاہیے. تلقون الیہم بالمودہ, تم بھیجتے ہو ان کی طرف پیغام جو ہے بڑی محبت والے ہیں. وقت کفروا بما جاءکم من الحق, جبکہ انہوں نے کفر کیا اس دین کا جو تمہارے پاس آیا جو الحق ہے. یخرجون الرسول وایاکم, اور انہوں نے تو نکالا تھا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور اے مسلمانوں تمہیں مجبور کیا تھا ہجرت پر. ان تؤمنوا باللہ ربکم, اس بنیاد پر کہ تم ایمان رکھتے تھے اللہ پر جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اب اگر تم میرے رستے میں نکلو گے میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے, اب جب تم نکل کھڑے ہوئے, گویا کہ یہ جو غزوہ فتح مکہ کے لیے جو حضور کا لشکر روانہ ہوا تھا, تو سرون الیہم بالمودہ, تو تم بہت ہی چھپا کر ان سے ان تک اپنا محبت کا پیغام پہنچا رہے ہو, مودت کا پیغام پہنچا رہے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم, اور میں تو خوب جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو شے کو تم چھپاتے ہو اور جو علی الاعلان کرتے ہو. من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل, اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. اب اس میں پس منظر میں حضرت حاطب ابن ابی بلتہ کا وہ جو ہے ایک محبت نامہ کہ کہ جو اس کے لیے لکھا تھا اور گویا کہ حضور کے اقدام کی خبر دی تھی وہ پس منظر میں ہے. اِيَسْتَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ عَدَاءً, اے مسلمانوں اگر کہیں انہیں تم پر دسترس حاصل ہو جائے تو یہ تو تمہارے دشمن ہیں, تمہارا خون بہانے سے دریغ نہیں کریں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ, اور یہ تو دسترازی کریں گے, اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے تمہاری طرف, اپنی زبانیں دراز کریں گے تمہارے خلاف. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اور وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں بھی کفر کی طرف لے جائیں, جس طرح وہ خود کفر میں ہے شرک میں ہے تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرف لے جائیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, تمہارے کوئی مال اور جو ہے تمہاری اولاد, تمہارا رشتہ ناتا جو ہے وہ قیامت کے دن کسی کام آنے والا نہیں. یفصل بینکم, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایک ایک شے جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, اے مسلمانوں تمہارے لیے بڑی اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. والذین معہ, اور وہ کہ جو ان کے ساتھی تھے, ساتھیوں میں حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں, وہ بھی نبی ہیں, وہ بھی پیغمبر ہیں, رسول ہیں, بلکہ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں. اس قالوا لقومہم, جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے, انا براء منکم, میں تم سے اعلان براءت کرتا ہوں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نعرہ, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ, وہ تمام جو بت پرستی تھی, سورج دیوتا بھی موجود تھا, چاند کی پرستش بھی ہو رہی تھی, اسی طرح ستاروں کو جو ہے وہ بھی معبود قرار دیا ہوا تھا, سب سے اعلان برات کی. انا براء منکم, ہم اعلان برات کرتے ہیں تم سے, ومما تعبدون من دون اللہ, اور جن جن کو تم نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا رکھا ان سے بھی. کفرنا بکم, ہم تمہارا کفر کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان اسی ایمان کی بنیاد پر جو دشمنی ہے وہ رہے گی ہمیشہ کے لیے. ہاں تم اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی بند بن جاؤ گے, پھر اسی طرح ہماری محبت ہوگی جیسے اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر کہ وہ اللہ کے جو اکیلا ہے, اس کا اور کوئی شریک نہیں ہے. الا قول ابراہیم علی ابیہ, سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی اپنے والد کے حق میں, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, کہ میں آپ کے لیے اللہ کے حضور استغفار کروں گا. جب گھر سے رخصت ہوئے اور باپ نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر یہ روز روز کی جو واض و نصیحت مجھے کر رہے ہو ٹوکتے ہو بت پرستی پر, اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گی. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ. اس موقع پر جب وہ رخصت ہونے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو انہوں نے سلام کہتے ہوئے جو اپنے والد کو وہاں سے رخصت ہوئے, اور ساتھ ہی کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, کہ میں آپ کے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ استغفار کروں گا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اور اللہ کے مقابلے میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, میں دعا تو کروں گا لیکن آپ کے اندر اگر کوئی پیاس ہو گئی, کوئی حق شناسی کا کوئی ایلیمنٹ موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے گا. ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر, اے پروردگار ہم تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں, تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں, اور بالآخر سب کو تیری ہی حضور لوٹا دیا جائے گا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا, اے پروردگار ہمیں ان کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا کہ جیسے چاہیں ہمیں ٹارچر کریں, جیسے چاہیں ہمیں ستائیں, جو چاہیں تعذیب دیں. واغفر لنا ربنا, اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں. کہ اور انسان ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کر سکے اسے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں یا ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا. ہاں انسانیت یا آدمیت یہ ہے کہ اگر کوئی خطا یا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے احساسات کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع کرے, توبہ کرے. انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو العزیز ہے زبردست کمال حکمت والا. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ, اے مسلمانوں تمہارے لیے ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایک مکمل نمونہ ہے. سورہ احزاب میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں, حضور کی زندگی میں مکمل نمونہ. یہاں ہم نے پڑھا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نمونہ موجود ہے, اور پھر اسی طرح آئیڈیل ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو نبی کے فالوور تھے, جو صحابہ کرام ہیں, جو حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ جو ہیں وہ تو ستاروں کی مانند ہیں. جس طرح تم ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہو اسی طرح رہنمائی تمہیں میرے صحابہ کی زندگی سے بھی ملے گی. گویا کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایک درخت ہیں تو اس درخت کے پھل یہ ہیں. صحابہ کرام کے اندر جو بھی اوصاف تھے وہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے صحبت اقتصاد کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، اور پھر قرآن حکیم جس نے انقلاب پیدا کیا ان کے اندر. تو لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے یقیناً ان لوگوں کے دل کے لیے بھی کہ جن کی جو فالوورز تھے انبیاء کے، ان کی زندگیوں میں بھی بڑا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. لیکن اس سے استفادہ کون کریں گے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت کا ایمان جو ہے وہ تو بنیادی شے ہے انسان کے عمل اور سیرت و کردار پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جس نے جو ہے اپنی روگردانی کی تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ الغنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، الحمید ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان کی جن کی تمہاری اس وقت عداوت اور دشمنی ہے مودت پیدا کر دے گا. فتح مکہ کے بعد کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ سے جسٹ پہلے یہ آیات نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی تھی، ابتدائی آیات، جس میں ان صحابی کی طرف سے ایک جو غلطی ہوئی اس کی نشاندہی کی گئی. لیکن یہ فتح مکہ کے بعد جو تھے اکثریت ایمان لے آئی، اور پھر یہ کہ ابو سفیان بھی اسی موقع پر ایمان لائے، خالد ابن ولید اس سے جس پہلے ایمان لائے جو بعد میں سیف من سیوف اللہ بنے ہیں. واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، ہر شے کی قدرت رکھنے والا، اور پھر یہ غفور اور رحیم ہے، معاف فرمانے والا، کمال رحمت والا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا، آگے آ جائے گا کس شہر میں منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جنہوں نے اس دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی محادثہ نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں لڑی. ولم يخرجوكم من ديارهم، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ تمہارا معاملہ احسان اور انصاف کا ہونا چاہیے. اب گویا کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے تو جن لوگوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ حضور کے خلاف اقدام نہیں کیا تھا، ان کے لیے یہ رعایت موجود ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کرنے والے ہیں. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، اللہ منع کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، فی الدین، اس دین کے معاملے میں. وہ آئے تھے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے موقع پر بڑھ جو ہے جوش کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کرنے کے ارادے سے. واخرجوکم من دیارکم، اور تمہارے گھروں سے تمہیں نکال باہر کیا تھا. وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہیں نکلنے میں وہاں مجبور کیا تھا، اور جو ہے تمہارے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ان تولوہم، کہ ان کے ساتھ تم دوستی کرو، اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے. تمہارے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو باغی ہیں، یہ تو دشمن ہیں اللہ کے، اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص بھی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو یہی ہے کہ جو پھر ظالم شمار ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اگر آئیں تمہارے پاس وہ مومن خواتین کے جو ہجرت کر کے آئی ہیں. فامتحنوہن، تو ان کو خوب اچھی طرح جانچ پرکھ لیا کرو. اس لیے کہ عورت کو جو ہے اکثر پہلے بھی استعمال کیا جاتا رہا جاسوسی کے لیے، اور آج بھی عورت جو ہے بہت بڑا ہتھیار ہے. اس کے دام میں آ کر جو ہے انسان اس طرح پھنستا ہے کہ ایسے ایسے قومی راز جو ہے افشا کر دیتا ہے. اور اعلی کار کون تھی؟ وہ عورت تھی. لہذا ان کو خوب اچھی طرح جانچ پرکھ لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو. اور بظاہر کوئی خاتون ہجرت کر کے آئی ہے لیکن اندر وہ جاسوسی کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو. فامتحنوہن، اللہ عالم بھی ایمان، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی ایمان کی کیفیت کو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اور اگر تمہیں ان ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، حقیقتاً مومن ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار، تو ان کو کفار کے حوالے مت کرو. خواب وہ کسی کافر کے نکاح میں ہے، لیکن اگر حقیقی مومن ہے تو ان کے حوالے نہ کرو. اس لیے کہ مومنہ جو ہے وہ کافرہ کے نکاح میں تو نہیں رہ سکتی کسی کافر یا مشرک کے. لاہن حل لہم ولاہم یحلون لہم، لا تو یہ خواتین ان کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ مرد جو ہیں کافر وہ ان کے لیے حلال ہیں. وآتوہم ما انفقوا، ہاں ایک کام کر سکتے ہو کہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر دیا تھا وہ تم لوگ ان کو ادا کر دو. جو مہر دیا تھا اس خاتون سے جو اب مومن ہو چکی ہے اس کو تم اپنے نکاح میں لے لو، اور وہ مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا اس خاتون کو وہ ان کو واپس کر دو، وآتوہم ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا تھا ان کو واپس کر دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، اور اس میں تمہارے اوپر کوئی دوش یا الزام نہیں ہے کہ تم ان خواتین کے ساتھ نکاح کر لو جو مومن بھی ہیں واقعتاً، جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں، ان کے جو کافر شوہر تھے انہیں اس مہر کو واپس کر کے ان کو فارغ کرو اور ان کے ساتھ نکاح کرو. اذا آتیتموهن اجورهن، جبکہ ان کو مہر الگ سے ادا کرو. بڑی اہم بات ہے، دیکھیے کس قدر تفصیل میں ان مومن خواتین کے لیے جو ہجرت کر کے آئی تھیں ان کے لیے ہدایت دی جا رہی ہیں. ولا تم سکو بعصم الکوافر، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر خاتون اگر تمہارے نکاح میں تھی اور تمہارے ساتھ یہاں آ گئی اور ایمان نہیں لائی، اور اس کو روکے رکھو اور پھر ان کی عصمتوں کے اوپر جو ہے نگرانی کرنے والے بن جاؤ. وسلو ما انفقتم، اب اگر تم ان کو ریلیز کرنا چاہتے ہو، وہ کفر میں رہنا چاہتی ہیں، اسلام نہیں لانا چاہتی، تو پھر یہ ہے کہ تم ان سے جن کے حوالے کرو اس کے لیے جو تم نے اس خاتون سے نکاح کے وقت جو مہر دیا تھا وہ ان سے واپس طلب کرو، اس لیے کہ اس خاتون کو تم ریلیو کر رہے ہو، اس کو تم اپنے نکاح سے نکال رہے ہو، اس لیے کہ یہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، اور یہی معاملہ وہ کریں گے کہ وہ تم سے طلب کر لے جو انہوں نے خرچ کیا تھا، جس کا ذکر پہلے ہو چکا. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کا حکم. يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ، وہ تو تمہارے درمیان اپنا حکم جاری کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر ہے مسلمانوں تمہاری بیوی میں سے کوئی ایسی ہو کہ جو کفار کی طرف رہ گئی ہو، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہو، وہ کافرہ تھی اور پھر وہ نکل گئی واپس، اب تم نے اس کے اوپر جو مہر خرچ کیا تھا، اس لیے کہ جب نکاح ہوا تھا اس وقت تک ممکن ہے یہ صاحب خود بھی ایمان نہ لائے ہوں، صاحب بھی بعد میں ایمان لے آئے، تو اب اس کے بارے میں کہا گیا فعاقبتم فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو اگر تمہارے پاس کوئی ان کا تعاقب کرتے ہوئے کوئی مال غنیمت حاصل ہوا ہو تو اب ان کو دو کہ جن کے مہر وہ واپس چلے گئے ہیں. ان خواتین کا جن کا گویا کہ جو کافرہ تھی اب وہ وہاں چلی گئی واپس، اور ان کے اوپر جو تم نے خرچ نہیں کہ جو خرچ کیا تھا وہ تمہیں واپس کافروں کی طرف سے نہیں مل سکتا، تو بیت المال میں سے پھر ان لوگوں کی جو ہے وہ باقاعدہ ان کی مدد کی جائے گی کہ جن کے ہاتھ سے ان کی بیویاں اس بنیاد پر نکل گئی کہ انہوں نے کفر اور شرک پر رہنے ہی کو ترجیح دی تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ کے جس پر تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، جب آئیں آپ کے پاس وہ مومن خواتین جو آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہوں. ایک بیعت تو وہ ہے جو مرد کرتے ہو تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر، بیعت عقبہ اولیٰ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے، اور اس کے بعد بھی جب بھی کوئی شخص جو ہے اسلام میں داخل ہوتا تھا تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، جسے بیعت اسلام کہتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر خواتین آئیں تو ان کے ساتھ پھر حضور کیا اہتمام کرتے تھے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دینے والا معاملہ تو وہ گویا کہ ہماری شریعت اسے الاؤ نہیں کرتی. آج کے ایک دانشور ہیں، نام نہاد دانشور کہہ لیجئے، کہ جنہوں نے خواتین کے مردوں کے ساتھ مصافحے کو بھی جائز قرار دے دیا، میوزک بھی حلال ہے، اور یہ جو مارگیج ہوتا ہے وہ بھی حلال ہے، اسی طرح سود جو ہے لینے والا اس کا جو ہے اصل میں گناہ تو ہے، کوئی جو بیچارہ مجبوری کی حالت میں سود دے رہا ہے وہ بالکل بری ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے دین کے نام پر ہمارا میڈیا جو پھیلا رہا ہے جو دین کی جڑیں کاٹنے کے مترادف ہے. اب یہاں حضور حالانکہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دل میں کوئی جسے آپ کہیے کہ رتی یا شمع برابر بھی کوئی خیال جو عام انسان کے دل میں آ سکتا ہے، لیکن حضور نے کبھی کسی خاتون سے کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حالانکہ بیعت کی ضرورت تھی اور اس کے لیے جو ایک کپڑا ہوتا تھا، جو ایک کپڑے کے سرا حضور اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے، دوسرے اینڈ کے اوپر وہ خواتین یا خاتون ہوتی تھی جن کے ہاتھ میں وہ کپڑا ہوتا تھا، یہ طریقہ تھا حضور کا. تو یبایعنک، کہ آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اس شے پر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. بیعت اصل میں معاہدہ ہے، ایک عقد ہے جو ہو رہا ہے. ولا یسرقنا، اور نہ چوری کریں گے، ولا یزنینا، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی کوئی یہ افترا باندھے گی اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان. اس کے معنی یہ ہے کہ جو جنسی سکینڈلز ہوتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، بدکاری کا الزام لگا دینا، وہ اقرار کریں کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گی. ولا یعصینک فی معروف، اور ہر معروف میں آپ کے حکم کی پابند ہوں گی، نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعهن، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت کو قبول فرما لیجئے. واستغفر لهن اللہ، اور ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کیجئے. جیسا کہ بیعت کرتے ہوئے پھر حضور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی استقامت دے جو تم نے عہد کیا ہے، جو قول و قرار میرے ہاتھ پر کیا، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے یت اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت کرنے والا ہاتھ ہے اور بیعت لینے اور دینے والا ہاتھ، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان مت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ یہودی، وہی جو منافقت کا ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے ایلیمنٹ موجود تھا مدینہ کے اندر، کہ جن کی بہت گہری دوستیاں تھیں یہودیوں کے ساتھ، پھر انہیں کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ ہرگز دلی تعلق نہ رکھو، دوستیاں نہ کرو، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. قد یئسوا من الآخرت، وہ تو آخرت میں خیر کے حوالے سے اور اللہ کی رحمت کے حوالے سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ یہ کافر مایوس ہو چکے ان لوگوں سے جو قبروں میں دفن ہو چکے. اب جو اللہ کے پاس پہنچ چکے، اب ان کے لیے کوئی کافر اگر ان سے کوئی استمداد کرتا ہے، کوئی حاجت روائی کرتا ہے، جا کر کچھ اور کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل مایوسی کا اینڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف بھی ہمیں پڑھنی ہے. اب یہ جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک ایک صورت ایسی ہے کہ جس پہ کم سے کم بھی ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے آدمی کو لگانا چاہیے. اس کا بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ بیسک جو اس کا کوئی حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے بھی، تفصیل تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ ان کا زمانہ نزول اور خاص طور پر یہاں میں اور آپ مخاطب ہیں، کہ جو بڑے مطمئن ہیں کہ ہم اللہ کے پر ایمان بھی لائے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ کوالٹیز جو ہونی چاہیے ایمان اور اسلام کی حوالے سے ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں، جو نقش و نگار ہماری سیرت میں اور ہمارے خد و خال میں ہونے چاہیے، وہ اصل میں ریفلیکشن ہے کہ جو آپ کو ان صورتوں کے اندر نظر آ رہی ہے. سورہ حدید میں بھی موجود تھا کہ جہاں بار بار جھنجھوڑا گیا، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر، اور کیا ہو گیا تمہیں، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اتنا دیا ہے کیوں نہیں لگاتے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. یہ انداز جو ہے جھنجھوڑنے کا ہم نے سورہ حدید میں بھی دیکھا. اب یہاں دیکھیے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز ہے الحکیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہی جھنجھوڑنے کا انداز، لم تفقون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر خود عمل نہیں کرتے. یہ قول و فعل کا تضاد، یہ بنیادی مرض ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو جو ہے بڑی نیکی کی تلقین اور ترغیب اور بڑی اچھے اچھے واعظ و نصیحت، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرد جد قرار داد جرم عائد کیا تھا سورہ بقرہ کے مکمل 10 رکوع ہم نے پڑھے، تو لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی بیزاری کو اور غصے کو بہت بڑھا دینے والا ہے طرز عمل کہ کہو وہ جس پر عمل نہ کرو. یہ تو قول فعل کا تضاد ہے. منافقت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے رستے میں قتال کرتے ہیں. یہ جہاد کی بلند ترین منزل، غزوہ بدر کیا ہے؟ وہ وار ہے، جنگ ہے، بیٹل ہے. غزوہ احد کیا ہے؟ وہ بھی جنگ ہے. وہ مسلمان کے جو صفے باندھے ہوئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے جو ہے اللہ کے دین کے لیے لڑائی اور جنگ کرتے ہیں. اللہ کی محبت تو مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ سلسلہ پلائی ہوئی دیوار ہے. واذ قال موسیٰ لقومہ، اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لم تؤذوننی، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا. قرآن خود کہتا ہے نا یہودیوں کے بارے میں، یہ تو حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعرفون ہوں کما یعرفون ابناءہم، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان کے دل ٹیڑے ہو گئے کجی اختیار کی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. جب خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. معلوم ہوا کہ انسان گناہ کا رخ خود کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر گناہ کے رستے پر فسق و فجور اور اس میں اور آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف سے تاثیر ہوتی ہے، سہولت دے دی جاتی ہے. سورہ لیل ہم پڑھیں گے آخری، جو ہمارا یہاں کا 29ویں شب کا جو پروگرام ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ وہ بھی آئے گی، جس میں تحصیل کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کیا گیا. اللہ آسانی کر دیتا ہے، خیر والوں کے لیے خیر کے رستے کھول دیتا ہے، اور بدی پر چلنے والوں کے لیے وہ برائی کے اور بدی کے رستے کھول دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدق لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کر رہا ہوں اس کتاب کی جو سامنے موجود ہے تورات. حضور نے تصدیق کی. قرآن بھی بار بار کہتا ہے, قرآن مہیمن ہے اس کتاب کے اوپر, اگر اس کے اندر کوئی غلط شے جو در آئی تھی تو قرآن نے آ کر اس کی تصدیق کر دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور دوسرا جو مقصد بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ خوشخبری دینا تھا اپنے بعد آنے والے رسول نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہاں نام بھی آ گیا. اور میں مبشر ہوں, خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا, بے رسول, ان ایک ایسے رسول کا, یاتی من بعدی, جو آئیں گے میرے بعد, اسمہ احمد, جن کا نام نامی احمد ہوگا. حضور کا نام محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, اسی طرح آپ کے جو 99 نام جو مختلف احادیث سے کوئی اخذ کیے ہیں تو اس میں حامد بھی ہے, محمود بھی ہے, اسی طرح حمد جس میں کے ساتھ بھی آ رہا ہے, حماد بھی, یہ تمام نام جو ہے آپ کو مل جائیں گے, لیکن احمد کا نام یہاں آ گیا. فلما جاءہم بالبینات, اور جب آ گئے ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دے کر, اور حضور یہ قرآن کا معجزہ لے کر, قالوا ھذا سحر مبین, تو انہوں نے کہا یہ تو نرا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے, درا حالے کہ وہ اس بار اسلام کی طرف پکارا جا رہا ہے, رسول پکار رہے ہیں, والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم, رسول تو پکار رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان رکھو, واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم, یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس نور, نور توحید کو گل کر دیں, اس شمع کو بجھانا چاہتے ہیں, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خاص طور پر غزوہ احزاب کا میں نے ذکر کیا تھا, اس موقع پر وہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی جہاں رہنے والے چند ہزار سے زائد نہیں تھے, اور 12,000 کا لشکر موجود تھا مدینہ میں, مدینہ کے باہر, جو آیا تھا تمام اہل مدینہ کو قتل کرنے کے ارادے سے, لیکن غزوہ احزاب میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو یہ خدائی مدد کی تتر بتر کر دیا. واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون, اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کا اتمام فرما کر رہے گا, یہ شمع جو ہے توحید کی یہ روشن رہے گی, اور بالآخر یہ پورا جزیرہ نما عرب جو ہے اس شمع سے روشن ہوگا. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق ولو کرہ الکافرون, خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے, والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق, اور وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدى, یہ قرآن حکیم دے کر, ودین الحق, اور سچا دین, مکمل نظام زندگی دے کر بھیجا اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس دین اسلام کو غالب کر دے تمام باطل ادیان پر. اور جزیرہ نما عرب میں تو یہ ہوا, تمام مشرکوں کو لیے حکم ہو گیا تھا کہ 4 مہینوں کی مہلت, نکل جاؤ یہاں, اس پورے عرب کو خالی کرو, اب تمہارا نجس اور ناپاک وجود جو ہے یہاں برداشت نہیں ہوگا, سب مجبور ہو گئے, نکل گئے. لیکن حضور کا مشن تو بھی مکمل نہیں ہوا, حضور تو تمام انسانوں کے لیے رسالت آپ کی جاری رہے گی تا قیام قیامت, اور یہ جو کار رسالت تھا یہ پھر حضور نے منتقل کیا ہے امت کے کادوں پر. فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں. ولو کرہ المشرکون, خواہ یہ بات کتنی ہی ناگوار ہوں مشرکوں کو, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. دیکھیں لفظ کون سا استعمال کیا گیا, تجارت, بڑا اٹریکٹو لفظ ہے, ہمارے ہاں آج کل ٹریڈنگ ہے, بزنس ہے, کاروبار ہے, بڑی اس کے اندر اٹریکشن ہے, یہ ملازمت اور یہ اس کے اندر کیا رکھا ہے کہ آدمی کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے, اپنا کام ہونا چاہیے جس میں آگے بڑھنے کے بڑے مواقع, تجارت کا لفظ, میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت کی طرف کہ جو تمہیں آخرت میں جو عذاب علیم ہے جہنم کا اس سے بچا لے. تو منون باللہ و رسولہ, اور تجارت یہ ہے کہ دل کے یقین والا ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم, اور ان دونوں ایمانوں کا تقاضا کیا ہوگا, اللہ پر ایمان, عبادت صرف اس کی, نماز روزہ حج زکات صرف یہ عبادت نہیں, پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری یہ ہے عبادت. قرآن کے کتنے مقامات پر یہ بات واضح کی ہے کہ یہ مراسم عبودیت ہے جو آپ کو اس بڑی عبادت اللہ کی فرما برداری کے لیے آپ کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, مومن اور معاون ہیں. تو منون باللہ و رسولی, اور اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا کیا ہے, اتباع اللہ کے رسول کا. اور تو جہاد کرو اللہ کے رستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اگر تم واقعتاً علم حقیقی رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، یہ کام کرو، دل کے یقین والا ایمان، اتباع رسول اور پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پیشگی جو ہے خوشخبری دی گئی، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کریں گے اللہ تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہت ہی پاکیزہ مسکن عطا فرمائیں گے، جس کے لیے قرآن میں کہیں جھروکا جو ہے بالا خانے کا غرفہ، جسے بالا کا خانہ کہتے ہیں، بہت خوبصورت جو ہے جھروکے بنے ہوئے ہوں گے اہل ایمان کے لیے. فی جنات عدن، وہ ریزیڈینشیل گارڈنز ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. واخرا تحبونها، اور ایک اور شے بھی جو تمہیں بڑی پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد لازماً آ کر رہے گی، اور فتح بالکل قریب ہے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جبکہ وہ شہر مکہ جس سے نکالے گئے تھے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوگے. واخرا وبشر المؤمنین، اور اے نبی آپ بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان بن جاؤ اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے، للحواریین، اپنے ساتھیوں سے، اپنے حواریین سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار بنے گا اللہ کے لیے. اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، قطر نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمہاری ہی اپنے بھلے اور فائدے کے لیے، جس مقصد سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ یہ ہے کہ آیا دین ترجیح ہے یا دنیا ترجیح ہے. اب یہ ہے اصل میں امتحان، جسے ابتلاء کہتے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ موت و حیات جو پیدا کیا، کیوں کیا؟ تاکہ وہ آزما لے، پرکھ لے کہ کون ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم حاضر ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ، تو ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا، لیکن اکثریت انہی یہودیوں کی تھی کہ جنہوں نے اپنے تئی اپنے بس پڑتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر دم لیا. وکفرت طائفۃ، اور یہ بہت بڑی اکثریت تو انہی کی تھی، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے تو اس وقت بہت کم تھے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے پھر مدد کی ان لوگوں کی کہ جو ایمان لے کر آئے تھے. اللہ کی مدد تو ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے، جو اس کے فرما بردار ہوں گے، جو رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہوئی، اور ہم نے تائید کی ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو دشمن تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تائید و نصرت کی. فاصبحوا ظاہرین، اور بالآخر انہی کو غلبہ حاصل ہوا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.